ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی، خامنائی، خامنائی رہبر، ہے ہاتھ بن نزلہ، 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 اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب، اللہ کے ہے مشہور، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ،
ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں، ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں،
ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب، اللہ کے ہے مشہور، ہے ہاتھ بن نزلہ،
اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد، آپ سے درخواست کروں گا مرحومہ مہر النساء بنت ذوالفقار حسین اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ ایک بار پھر صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اور یہ کہ اعلان میں سال گزشتہ بھی کیا تھا، مجھے یاد ہے، اس سال پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن اسی فاؤنڈیشن کا اعلان کر رہا ہوں، دوسرے اعلانات میں نہیں کرتا، کل دوسرے اعلان مجھے پکڑانے نہ شروع کر دیجیے گا۔ شہید فاؤنڈیشن پاکستان کے 42 شہروں میں 900 سے زائد خاندان شہداء فیملی کی کفالت کر رہا ہے، یعنی شہید فاؤنڈیشن یہ 900 سے زائد خاندان شہداء کی کفالت کر رہی ہے۔ اس کفالت پر ماہانہ اب تک، دیکھیے ایک بار ہوتا ہے ایک بار مدد کرنا، ایک بار ہوتا ہے ہر مہینے کرنا، 900 خاندان میں آسانی سے کہہ گیا، اتنا آسان نہیں ہے، 9 خاندانوں کی کفالت کوئی ہر مہینے نہیں کر سکتا۔ یہ 900 خاندان جن پر ماہانہ 41 لاکھ روپے کا بجٹ ہے ان کا جو آ رہا ہے اب تک، اور اطمینان سے آپ کیجیے گا، یہ بالکل آپ مطمئن رہیں، میں کسی کے لیے ایسے خامہ خامہ اعلان نہیں کرتا، میں جانتا ہوں پوری ضمانت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ بڑی ایمانداری، بڑی دیانت اور بڑی خلوص کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن خدمت کر رہی ہے ہمارے شہداء کے خاندانوں کی۔ یہ اخراجات آپ مومنین کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ گیٹ کے ساتھ شہید فاؤنڈیشن کا اسٹال موجود ہے، جہاں پر ہاسپٹل کے قیام کے سلسلے میں کوپن بھی موجود ہیں، آپ سے تعاون کی درخواست ہے، جو حضرات اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں، بلکہ ایکٹیو پارٹ بھی پلے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خود بھی کر سکتے ہیں کام مل کے ان کے ساتھ، اس فاؤنڈیشن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایک بار ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد عالم، ایک درخواست اپنے جوان دوستوں سے کر رہا ہوں کہ آگے آگے تشریف لے آئیں، آگے خاصی جگہ ہے، بزرگ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، ان کو زحمت ہوتی ہے اٹھنے میں، جوان آگے آ جائیں بیٹا، بہت سارے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی بوڑھے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور بھائی میں کہہ رہا ہوں جوان آگے آ جاؤ تو آگے اٹھ کے آ جائیے، اتنا سا کہنا مان نہیں سکتے، انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کہ کب آئے گا، اس پہ وہ ہے حکیم ابو علی سینا کا بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ وہ بظاہر اپنے دور کا نابغہ تھا، وہ نابغہ تھا، علوم پہ اس کی اتنی دسترس تھی کہ اس دور میں اس کے مقابل کوئی تھا ہی نہیں حکیم ابو علی سینا کے، تو اس کے غلام اس کو ہر وقت چڑھاتا رہتا تھا کہ اب تو نبوت کا اعلان کر دے لوگ تجھے نبی مان لیں گے، تو نبوت کا اعلان کر دے لوگ تجھے نبی مان لیں گے، پیغمبری کا اعلان کر دے لوگ تجھے پیغمبر مان لیں گے، وہ سمجھاتا تھا کہ کیوں یہ تیرے خناس تیرے دماغ میں سمایا ہوا ہے۔ بہرحال وہ سردی کی راتیں تھیں، برف باری شدید ہو رہی تھی، رات کو نصف شب کے بعد، ابھی فجر ہوا نہیں، فجر قریب ہے، ہونے والی ہے، اس نے غلام کو آواز دی، اس نے رضائی وضائی میں سے منہ نکالا جی کہیے کیا بات ہے، کہ نیچے سے جا کے پہاڑ کے اوپر رہتے تھے ان کے سر سرچ گاہ جو تھی، لیبارٹری تھی، رسد گاہ وہ اوپر تھی پہاڑ کے اوپر، کہ نیچے سے جا کے چشمے سے پانی لا دے وضو کروں گا۔ اس نے کہا استاد دیکھ رہے ہو کیا حال ہے، برف گھٹنوں گھٹنوں تک برف جمی، صبح ہونے تو جانا ہی، وضو کا پانی لینے لے آئیں گے جا کے، رہن تو دو تین بار اس نے کہا، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ استاد اتنی سرد برفانی ہواؤں میں تو مجھے نیچے بھیج رہے ہو، میں نہیں جاؤں گا۔ جب فجر کا وقت ہونے لگا تو اس نے اپنی رسدگاہ کی کھڑکی کھولی، غلام کو بلایا ادھر آ تجھے ایک چیز دکھاؤں۔ خیر غلام اٹھ کے آیا، فجر کا وقت تو ہونے ہی والا تھا، کہ دیکھیے آدمی کیا کر رہا ہے۔ اس نے اوپر سے دیکھا کہ آدمی برف میں راستہ بناتا ہوا، کمبل ومبل میں لپٹا ہوا چلا جا رہا ہے، نیچے پہنچا چشمے کے بعد، اوپر سے برف ہٹائی، اس نے وضو کرنا شروع کیا، وضو کرنے کے بعد وہیں پہ کھڑا ہو کے اذان دینا شروع کر دی اس نے، کہ لے کیا کر رہا ہے، کہتے اذان دے رہا ہے۔ کہ اب تو مجھے یہ بتا، جس کی رسالت کی گواہی دیکھ رہا ہے، کیا وہ ہے موجود سامنے، ہے آنکھوں کے سامنے ہے، کہ نہیں ہے، کہ بس پیغمبر ہونے کا حق اسے ہے کہ صدیاں گزر گئیں مگر اسے یہ احساس ہے، اور ہر ایک کو یہ احساس ہے کہ فجر کے وقت اور پانچ وقت یا تین وقت جو بھی آپ رکھ لیجئے، اور جا کے اتنی سخت سردی میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اذان دے رہا ہے۔ میں رات بھر تجھ سے کہتا رہا کہ مجھے ایک لوٹا پانی لا دے، تو نے لا کے نہیں دیا، تو کس کا حق ہے؟ تو انقلاب کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بہت زیادہ شور کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن میدان عمل میں ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تو مجھے سوالات بھیجے جاتے ہیں، کب تحریک چلے گی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، آگے تو اٹھ کے آیا نہیں جاتا آپ سے تو تحریک چلانے کے لیے، آپ کیا میرے پیچھے آؤ گے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر وہ دو تین سوال پرچہ میں معذرت کے ساتھ بھول آیا جو کل مجھے دیا گیا تھا، لیکن جو ذہن میں ہے سوالات میں نے پڑھ لیے تھے، جواب دیتا ہوں، رہ گیا تو پھر باقی کل دیکھیں گے۔ کہ ہمارے عزیز نے، ہم نے جیسے ان کے سوال کو پسند کیا تھا، انہوں نے ہمارے جواب کو پسند کیا، تو اب ایک اور سوال سے سوال پیدا ہو گیا کہ انفرادی طور پہ یہ ذمہ داری انجام دینا ٹھیک ہے یا اجتماعی؟ اکیلا آدمی جدوجہد کرتا رہے، آواز بلند کر دے، سب اجتماعی طور پہ کریں تو بہتر ہے، اجتماعی طور پہ کیا جائے تو بہتر ہے، وہ زیادہ آسان ہے کہ اجتماع ہو کے ایک مومنٹ چلائی جائے ایسی فرسودہ نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف جس کے خلاف میں بولتا رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں، چلائی جائے۔ یہ اس قسم کا خلاصہ ہے سوال کا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اجتماعی تحریکوں کا پیش خیمہ انفرادی تحریکیں ہی ہوتی ہیں۔ اب یہ انفرادی تحریکوں کا اجتماع تک پہنچنا یا اجماع تک پہنچنا، یہ ایک پروسیس ہے، فطری پروسیس ہے، کسی معاشرے میں جلدی پورا ہوتا ہے یہ پروسیس، کسی معاشرے میں بہت دیر لگتی ہے۔ کسی معاشرے میں 124,000 جو انبیاء آتے رہے وہ پروسیس تھا ایک، کس کا؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کا، وہ اس انقلاب کا پیش خیمہ تھا نا، پروسیس تھا، ورنہ ہر نبی انقلابی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نبی انقلابی ہے، نبی سے بڑھ کر تو کوئی انقلابی نہیں، رسول سے بڑھ کر تو کوئی انقلابی نہیں، لیکن معروضی حالات کے پیش نظر، جو معروضی حالات تھے معاشرے کے، جو تضادات تھے، جو مختلف کنٹرڈکشنز ہیں، ان کے پیش نظر آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا ہے، کہیں وہ کام تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے، حالات موضوع ہو جاتے ہیں، کئی حالات جلدی موضوع نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیے کہ اپنے معروضی حالات کو پیش نظر رکھیے کہ یہاں انقلاب کی دعوے دار ایک نہیں 150 پارٹیاں ہیں، اور 150 پارٹیوں کے الگ الگ کارکن، جن کے الگ الگ اہداف، الگ الگ نظریات۔ پھر اپنے معاشرے کے کنٹرڈکشنز کو دیکھیے، تضادات کو دیکھیے، مذہبی تضادات، فرقہ وارانہ تضادات، لسانی تضادات، صوبائی تضادات، برادریوں کے تضادات، جاگیرداری، سرمایہ داری، نیم جاگیرداری، نیم سرمایہ داری نظام کے شاخصانے، یہ سارے۔ تو ان معروضی اور موضوعی حالات میں یقیناً آخر میں پہنچنا تو وہی ہے اجتماعی تحریک پہ، لیکن ابھی کچھ لوگوں کو لے کے اور کسی دلدل میں پھینک دینا، اور ایڈونچرزم کا شکار ہو جانا, جس کو کہتے ہیں ایڈونچرزم کا شکار ہو گئے کہ سڑک پہ نکال لیا سب کو, ایک بار کیا ہوا چھٹی ہو گئی, بلکہ اور تحریک پیچھے چلی گئی 100 سال 150 سال. تو یہ تمام چیزیں یقیناً اجتماعی تحریکی ہوتی ہے, کسی نتیجے تک پہنچانے والی, لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غار حرا ہو, کہ جس میں سے پیغمبر نہیں, پیغمبر سے پہلے عبد المطلب, عبد المطلب سے پہلے ہاشم, ہاشم سے پہلے عبد مناف, عبد مناف سے پہلے قصے, تیاری کرتا رہے, دیکھتا رہے, ایک ایسی ٹیم کو تیار کرے کہ جب خدا کا رسول اور رہبر انقلاب, دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کا پیشوا جب اپنی تحریک کا آغاز کرے تو اس کا ساتھ دینے والے ایسے ہونے چاہیے کہ پہاڑ ہل جائیں وہ نہ ہلیں, ہے نا. تو بہت ساری میں نے خلاصہ بتا دیا آپ کو کہ جو آپ کے ذہن میں, وہ میں بھی اتنا آپ سے کم لیکن تھوڑا سا مطالعہ ہے میرا, لیکن اس میں ساری چیزوں کو جو پیش نظر نہیں رکھتا وہ کیا ہوتا ہے, خود بھی ٹھوکر کھا جائے گا, دوسروں کو بھی گرا دے گا. پھر ایڈ ہاک بیس پہ جو مسائل پیش آتے ہیں, عبوری طور پہ جو مسائل صبح شام پیش آتے ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کے بچے اسیر ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, ہنگامہ ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. خیر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ابھی ایک 12 مومنٹ آہستہ آہستہ بن رہی ہے کہ لوگ اویئرنیس پیدا ہو جائے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے, اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ عاشورہ گزار کے اب ایجنسیاں حرکت میں آ گئی ہیں, بے گناہوں کو اٹھا رہی ہیں, ان پہ مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہم کل بھی کہہ چکے کہ بھائی کوئی ایسی بات ہے تو پیش کرو, عدالت میں پیش کرو. یہ کون سا طریقہ ہے کہ لاپتہ 9 لڑکے آپ کے مسنگ ہیں, لاپتہ ہیں, صرف 2 کو انہیں شو کیا ہے جبکہ سب کو انہیں اٹھایا ہے, سب کو انہیں اٹھایا ہے. جو قانونی طریقہ ہے, خود قانون کو پامال کرو گے تو ہم سے توقع نہیں رکھو کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے, اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود ہی پامال کر رہے ہو. جو تمہارے قوانین ہیں, جو تمہارا دستور, اس کے پیش کیا جائے, ان کو پیش کرو عدالت میں کہ ان پہ الزام ہے. یہ کیا مطلب ہے کہ غائب کر دیا, وہ غائب کرنے کے بعد خدا نہ کرے کوئی ثانیہ ہو جائے تو ہم نے تو اٹھایا ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لہٰذا آج یہ ایک مومنٹ چل گئی ہے اور اس میں آپ کو ساتھ دینا ہے بھرپور. آپ کچھ نہیں کر سکتے, ایک عمل بتاؤں گا, دعا آپ کی جگہ, کوشش ہم کریں گے, سب مل کے کر رہے ہیں, ہم سے مراد میں اکیلا نہیں ہوں, سارے علماء ماشاءاللہ تنظیمیں سب ہیں, سب میں ایک ہو گئی ہے جدوجہد, ایک تحریک پیدا ہوئی ہے. تو آپ لوگ دعا بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ ہوشیار بھی رہیے کہ یہ سب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, وہ بچے ہمارے ہی ہیں, ہماری قوم کے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم ان کی طرف لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون آواز اٹھائے گا, ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ آپ بالکل اس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ذہنی طور پہ تیار رہی ہیں کہ اب یہ حرکتیں انہیں شروع کر دی اور ہم ان کو انتباہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ چھیڑا نہ جائے خامہ خامہ مسائل کو, کہ کچھ ہے تو ان کو شو کرو نا, آپ عدالت میں پیش کریں ان کو. یہ کیا مطلب ہے کہ غائب کر دیا آپ نے اٹھا کے ان کو, یہ کیا طریقہ ہے, یہ طریقہ نہیں ہوگا, اس طرح سے کام نہیں ہوتا, اس طرح سے مملکت نہیں چلتی, اس طرح اسٹیٹ نہیں چلتی, یہ لا نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے. اگر قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر ہم سے توقع نہیں رکھنا کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے. سب سن لیں, سب ایجنسیوں تک میری بات جاتی ہے اور جا رہی ہوگی, کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ پھر قانون کی پاسداری, قانون کو ملیا میٹ خود کرو گے تو پھر تم سے زیادہ یہ عوام الناس ملیا میٹ کر دے گی قانون کو. لہذا بالکل ہوشیاری کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں, انتباہ کر رہے ہیں, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ایک قوم کے ساتھ آئسولیٹ کرنا چاہو گے تو یہ ناممکن ہے, آج تک نہیں ہو سکا, آئندہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں یا کسی پریشر میں آ جائیں تمہارے یا کسی دباؤ میں آ جائیں. اس معاملے میں کوئی مروت ہماری نہیں ہے, اس معاملے میں کوئی لحاظ کسی کے ساتھ نہیں ہے. جب زیادتی ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے, بھرپور آواز اٹھائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. عمل آپ کو بتا, تعویذ گنڈے والا مولوی نہیں ہوں, پہلے خیال رکھیے گا, کئی بار بتا چکا ہوں کہ روزانہ کوئی میرے پاس تعویذ لینے آ جائے, یہ والا میرا کیس نہیں ہے. میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں, سب کے کام آئے گا انشاءاللہ, ایک ہدیہ ایک تحفہ سمجھ لیجئے. تو یہ کہ آپ کو بھی کام آئے گا, لیکن پہلے جس کام کے لیے بتا رہا ہوں اس کام کے لیے وہ کام عمل کرنا ہے آپ کو. جب آپ اپنے بھائیوں کے لیے مصیبت کے لیے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. سورہ فیل قرآن مجید میں 30 پارے میں ہے نا, علم ترک ہے وفاعل ربک بأصحاب الفیل, بسم اللہ کے ساتھ 41 بار یہ سورہ پڑھنا ہے آپ کو, لیکن پاکیزگی کی حالت میں, باوضو ہو کے. مرد عورت سب پڑھ سکتے ہیں اس کو, 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے صبح کی طرح, 41 بار یہ سورہ پڑھیے آپ سورہ فیل. اور 41 بار یہ سورہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ جو نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے, 11 بار وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ, سورہ طٰہٰ کی 111 آیت کا پہلا حصہ, سورہ طٰہٰ کی 111 آیت 111 111 ایک سورہ طہٰ کی 111ویں آیت کا پہلا حصہ، آیت بڑی ہے، پہلا حصہ یہ ہے، 10 ختم ہوگی، 11ویں شروع ہوگی تو یوں شروع ہوگی، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس کو 11 بار پڑھنا ہے، 41 بار سورہ فیل پڑھ کے 11 بار یہ پڑھیے، اور یہ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر سب سے پہلے دعا کرنی ہے آپ کو اپنے اسیروں کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے، یاد رہے گا، ویسے ہمیشہ کے لیے اپنی کسی بھی مشکل کام کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آج یا کل کسی بھی وقت اپنے اسیروں کی رہائی کے لیے کیجیے، دعا کرنا آپ کا کام، کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں، جب یہ دونوں چیزیں دعا اور دوا مل جائے گی تو انشاءاللہ خدا ہماری مشکلات کو آسان کرے گا، ان تمام اسیروں کی رہائی کے لیے بلند آواز ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر، مسئلہ ہوا، ایک سوال، دوسرا سوال گریہ ازاری سے متعلق ہے، ماتم سے متعلق ہے، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے یہ رونے دھونے والی قوم کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے، یہ اعتراض بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہے، سوال ہے صاحب یہ اسی میں پڑے رہیں گے، یہ کون سا سسٹم کے خلاف لڑیں گے، خود ہی رو رہے ہیں، خود ہی ماتم کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس قسم کا ایک سوال ہے، اعتراض ہے جو آیا ہے، اسی میں سب پڑھے رہیں گے انقلاب کیسے، تو یہ غلط فہمی آج میں دور کر دینا چاہتا ہوں سب کی، اس غلط فہمی کو دور کر لیجیے، انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک آنکھ میں آنسو نہ آئے، یہ ہیڈ لائن ہے، سرخی ہے، صحیح ہے، اب اس کی تفصیل بیان کر دیں، سرخی لگا لیجئے کہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک آنکھ میں آنسو نہ آتے ہوں، آنسو انقلاب کا سرچشمہ ہے، یوں کہیے کہ انقلاب کی کھیتی سیراب ہو ہی نہیں سکتی جب تک دوسرے انسانوں کے درد میں آنکھ میں آنسو نہ آ جائے، یہ دوسری ہیڈنگ ہو گئی، دوسری سرخی ہو گئی، تشریح کر دی نا پہلے جملے کی، تشریح ہم نے اس جملے سے کر دی، جب تک انسانیت کا درد انسان کی آنکھوں سے چھلک نہ رہا ہو انقلاب کی کھیتی برابر یا سرسبز نہیں ہو سکتی، اب آئیے تفصیل میں کیا مسئلہ ہے، اکثر یہ سوال ہے کہ بغیر معرفت کے رونے کا فائدہ کیا ہے، معرفت ہی نہیں ہے امام حسین کی، اب بظاہر بڑا اٹریکٹیو سوال ہے، پرکشش، انقلابی جوانوں کے لیے بڑا پرکشش ہے یہ سوال، بعض سب نہیں، بعض انقلابیوں کے لیے بڑا پرکشش، فائدہ کیا، امام حسین کو جانتا تو ہے نہیں روئے جا رہا ہے، معرفت تو ہے نہیں روئے جا رہا ہے، اچھا سوال یہ ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، خدا سب کے عزیزوں کو سلامت رکھے، کسی کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے تو کیا اپنے عزیز کی مصیبت پر رونے کے لیے پہلے وہ سوچے گا کہ رونے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، پہلے مرحلے میں گریا ہے کیا، پہلے اس کو سمجھ لیجیے کہ گریا کیا ہے، گریا ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت کہ جب انسان کا دل حد سے زیادہ خوش ہو، اس خوشی کے اظہار کا ذریعہ بھی آنسو، جس بچے کو پوزیشن ملی ہو وہ بھی چیخ چیخ کے روتا ہے، جو فیل ہوتا ہے وہ بھی چیخ چیخ کے روتا ہے، اب دونوں سے پوچھے بھی تیرے رونے کا فائدہ، تیرے رونے کا فائدہ، یہ تو وہ کیفیت ہے، حد سے بڑی خوشی ہوگی تو کیا کرے گا، اس کا اظہار کے ذریعہ کیا ہے، آنسو، کوئی بہت دور کا بچھڑا ہوا بیٹا، ماں باپ کوئی ملا، خبر ملی، پہلا اظہار کس سے ہوگا، آنسو، یعنی کیفیت ہے، خوشی حد سے بڑھ جائے تو اظہار کا ذریعہ آنسو، غم حد سے بڑھ جائے تو اظہار کا ذریعہ آنسو، یہ ایک اور تشریح کر دی میں نے، اور ابھی تفصیل میں جاتا ہوں تاکہ سوال کا مکمل جواب آپ کے پاس آ جائے، میں اس لیے ایسے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ ایک ایک اینٹ رکھتا ہوا تاکہ عمارت بالکل مضبوط اور صحیح قائم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے پہلے بات کہ گریا ایک کیفیت کا نام ہے، رونے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کیفیت تو طاری ہوتی ہے انسان پہ، حد سے بڑا غم ہوا، بھائی کیوں رو رہے ہو، فلاں کو تو مرنی تھا، موت تو آنی تھی، یہ رونے کے لیے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، سوچنے کی ضرورت تھوڑی ہے، تو کیفیت ہے جو انسان پہ طاری ہو رہی ہے، سوچے گا تو بعد میں آنسو پہلے نکلیں گے، ایسے ہی ہے نا، سوچنے کا مرحلہ بعد کا ہے، کیفیت کے اظہار کا پہلا مرحلہ ہے، پہلے اظہار کر دے گا کیفیت کا رونے کے ذریعے کہ یہ غم مجھ پر طاری ہے، اس غم کی کیفیت میں کیا ہوگا، روئے گا، جب کوئی غم کی خبر سنے گا جب بھی، جب خوشی کی خبر سنے گا جب بھی، اب اور آگے بڑھیے، اچھا یہ سوال یہی تک کیوں، میں تو سوال کو اب بڑھا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ سوال کو پھیلا رہا ہوں. یہ سوال صرف رونے کے لیے کیوں؟ یہ بتائیے کہ نماز کس کی قبول ہونی ہے کس کی نہیں قبول ہونی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بس نماز وہی ہے جو فحشاء اور منکرات سے روکے. تو جو نہیں رک رہا پڑھنا چھوڑ دے, بچ ہی نہیں رہا. لا صلاۃ الا للخاشعین, لا صلاۃ الا للخاشعین روایات ہیں. یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے سوائے خشوع خضوع خشوع کرنے والوں کی. تو مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیے, ان کو اللہ کی معرفت ہے نہیں, نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں. پہلے معرفت آئے گی تو پڑھیں گے نا, سوچیں گے کہ پڑھیں گے کہ نہ پڑھیں. جیسے جب معرفت آئے گی تو سوچیں گے حسین پر روئیں کہ نہ روئیں. پہلے تو پورا واقعہ پڑھا جائے, تحقیق کی جائے کہ رونے کے قابل ہے یا نہیں ہے, معاذ اللہ معذرت کے ساتھ. تو بھائی پھر یہ رونے پر کیوں؟ نماز بھی تو یہی ہے, خضوع خود چاہیے, خشوع چاہیے, قلبی کیفیت کیسی ہونی چاہیے, نماز کی کیسی شرائط بتائی ہیں مولا نے, کیا ہونا چاہیے وضو کے وقت حال اور کیا ہونا چاہیے نماز میں حال. تو جب حسین کی معرفت کے بغیر رونے کا فائدہ نہیں تو اللہ کی معرفت کے بغیر نماز کا فائدہ ہے بھائی, بتا دو مجھے. تو یہ سوچنا خود ہی ایک وسواس ہے, وسواس وسوسہ ہے, شیطانی وسوسہ ہے. کیوں بلایا جاتا ہے مسجد میں, آؤ نماز پڑھو, جیسے بھی پڑھنا ہے پڑھو. بچہ چار سال کا ہو جائے اس کو آہستہ آہستہ سکھانی شروع کرو, سات سال کے بعد سختی کرو تاکہ پندرہ سال کا ہوتے ہوتے عادی ہو جائے, اور بچی ہے تو نو سال کے ہونے تک عادی ہو جائے. کیوں؟ پہلے اسے معرفت سکھاؤ. چار سال کا بچے کو کیا معرفت آئے گی اللہ کی؟ نہیں نا. یا مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں کہ تمہاری نمازوں کا فائدہ, تمہیں کسی کا نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے نہ وہ کیفیت ہے, جاؤ معرفت آ جائے تو پھر آنا. نہیں, کیوں بلایا جائے گا؟ حیا علی الصلاح, حیا علی الصلاح, سب کو بلاؤ نماز کی طرف, بلاؤ بلاؤ. کیوں بلاؤ؟ جب تک مسجد بھرے گی نہیں, وہ دو چار معرفت والے پیدا ہی نہیں ہو سکتے. جب دیکھیں نا, کسی کے دل پر نہیں لکھا, کسی کے چہرے پر نہیں لکھا کہ کس کو معرفت ملے گی کس کو نہیں ملے گی. ہمارا کام ہے حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, حیا علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ نماز کی طرف. مجھے تو نہیں پتا کسی کے دل کا حال. جب اتنے سارے آئیں گے مسجد بھرے گی تو امید ہے یہ جو مسجد میں آئیں گے بچے, یہ جو جوان آئیں گے, تو ان میں کچھ معرفت والے, ان کچھ معرفت والوں کو تلاش کرنے کے لیے ہر وقت عمل خیر کی طرف بلانا ضروری, نماز کی طرف بلانا ضروری. ورنہ جو اعتراض گریے پر ہے وہی نماز پر ہے, وہی روزے پر ہے, وہی حج پر ہے, وہی زکوٰۃ پر ہے, وہی خمس پر ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ معرفت کے بغیر نہیں دینا, ایک عمل کو کرنا ہے, عمل انجام دیتا رہے گا, امکان ہے کہ معرفت کی طرف بھی بڑھ جائے گا, عمل انجام دیتا رہے. تو اسی لیے گریے کا حکم دیا گیا کہ اگر آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے جیسی شکل بنا لو. مم بکاؤ اب کاؤ تباکا کا یہی مسئلہ ہے کہ رو نہیں سکتے, رلا نہیں سکتے, تو رونے جیسی شکل بنا لو اپنے اوپر, وہ کیفیت طاری کر لو. جب تک یہ اتنی بڑی تعداد میں رونے والے جمع نہ ہوں, گریا کرنے والے جمع نہ ہوں, جب تک محرم اور سفر کو زندہ نہیں کیا جائے گا, اسلام کی بقا کا راز اسی محرم اور سفر کے گریے میں ہے, عزاداری میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہی خمینی ابوالشکر نے کہا تھا, اسی لیے کہا تھا کہ دس مہینے کا جوش ایک طرف ہوتا ہے, دو مہینے کا جوش ایک طرف ہوتا ہے. یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے, یہ عزاداروں کے آنسو ہیں جو سامراج کو بہا کر لے جاتے ہیں, ان کے عزائم کو بہا کر لے جاتے ہیں. یہی جوش, یہی ولولہ, یہی عزاداری, یہی ماتم, یہی گریا آگ میں کودنے کا حوصلہ دیتا ہے. جوش دیتا ہے, ولولہ دیتا ہے, ولولہ دیتا ہے, ہمت دیتا ہے باطل سے ٹکرانے کی. اگر یہ نہ ہو, گریا نہ ہو, ولولہ نہیں مل سکتا, جوش نہیں مل سکتا. اب پوری دنیا کا درایت قائم کر رہا ہوں, یہ تو میں نے عقلی طور پہ دلیل دینے کی کوشش کی. درایت کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو دیکھ لو, سال بھر میں ہونے والے دھماکے ایک طرف، عاشور اور چہلم کا دھماکہ ایک طرف، انصاف سے بتاؤ کوئی عاشور کے دن بھاگا، کوئی چہلم کے دن بھاگا، کسی نے علم گرنے دیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیا یہ سب علم اٹھانے والے پڑھے لکھے تھے، معرفت دی؟ شاید پڑھا لکھا ہوتا تو سوچتا جاؤں کہ نہ جاؤں، ہے نا؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیفیت ہے، کیفیت محبت حسین جو پیچھے قدم ہٹانے نہیں دیتی میدان سے. اس لیے عزاداری کا حکم ہے. عزاداری ولولہ دیتی ہے، جوش دیتی ہے، موت کے خوف کو دل سے نکال کر پھینک دیتی ہے. باطل کا زندہ زندہ، مردہ مردہ. میرا خیال ہے یا تو میرا خیال یہ کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ جن کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، آج معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معصومین نے کیوں حکم دیا آؤ عزا کی طرف، آؤ عزا کی طرف، آؤ عزا کی طرف. یہاں سے معرفت جو ملے گی، اتنے لوگ جمع ہوں گے تو ایسے پیدا ہوں گے نا، جو سامراج سے ٹکرائیں، جو باطل سے ٹکرائیں. اتنا بڑا مجمع، جلسہ عام کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کہاں سے پبلک کرائے پہ پکڑ پکڑ کے لاؤ، ہے نا؟ جاؤ گاؤں دیہاتوں سے ڈھو کے لاؤ بیچاروں کو، غریبوں کو بھر بھر کے اونٹ گاڑیوں پہ، بیل گاڑیوں پہ لے کر آؤ. حسین نے کیسا اہتمام کیا ہے کہ تیاریاں کرنی ہے تو یہاں کرو. آپ میں سے کسی کو زبردستی لایا گیا؟ نہیں لایا گیا نا. کوئی چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے، لے کر آ رہی ہے، اس طرف لے کر آ رہی ہے. اسی لیے فقہا نے، ائمہ کی سنت میں، ہر فقیر نے، یہ بھی غلط فہمی دور کر لیے، فقہا نے اس کو قائم رکھا عزاداری کو. ہر فقیہ کا اپنا حسینیہ، اپنا امام بارگاہ ہوتا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باب مدینۃ العلم کی خیرات نہیں مل سکتی جب تک حسین کا ذکر نہ ہو جائے. علی کچھ بھی نہیں دے گا، علی کے در سے کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک اس کے بیٹے حسین کا ذکر نہیں ہوگا. اس لیے چلے جائیے، نجف جائیے یا مشہد جائیے، قم جائیے، ہر مرجع تقلید کا آپ کو حسینیہ نظر آئے گا، جس میں وہ عشرہ کراتا ہے، جس میں وہ خود بیٹھتا ہے، جس میں وہ خود روتا ہے اور سب کو رلاتا بھی ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہے حسین کے دم سے ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی. بات کو، حالانکہ بہت ساری باتیں، لیکن سوال ہی اتنے دلچسپ تھے، میرے بھائی نے اتنے اچھے سوال کیے تھے کہ اس میں مجھے خاصا وقت لگ گیا. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے بات کو شروع کروں تو مکمل ہو. خیر، ہم بات کر رہے ہیں آیات کی بھی، قرآن کی بھی، اور مولا کے خط کی بھی، نہج البلاغہ کی بھی. ایک آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ حدید کی 25ویں آیت، جس میں مقصد بعثت انبیاء، مقصد آمد انبیاء اور ہدف بھی بتایا گیا، کیا چیز آئی اور کیوں آئی، خلاصہ کر دیا اس آیت نے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. سورہ طہ، سورہ حدید کی 25ویں آیت، ارشاد رب العزت، ہم نے بے شک رسولوں کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ایسے نہیں بھیجا، معجزات دے کر بھیجا. پہلی چیز تو یہ کہ جو نبی آیا وہ معجزے لے کر آیا، یہ دلیل ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فوراً پوچھو دلیل، معجزہ کیا ہے تیرے پاس. لہذا جتنے جھوٹے نبی آئے کوئی معجزہ پیش نہ کر سکے. نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ معجزہ ساتھ میں ہو. ایسا معجزہ نہیں جو اگربتی سے ڈھونڈا جائے، ایسا معجزہ جس کو دوسرا کرنے سے عاجز ہو. عجز ہے نا، عجز. وہ معجزہ نہیں ہوتا جس کی کاپی کوئی کر سکتا ہو، کرے یا نہ کرے، کر تو سکتا ہے نا، جس چیز کی نقل کر سکتا ہو وہ معجزہ نہیں ہوتا. معجزہ اسی لیے معجزہ ہے کہ کوئی انسان اس کی کاپی نہیں کر سکتا، ورنہ ساحر کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ ہم بھی جادوگر، آپ بڑے جادوگر، فرق کیا ہے؟ لیکن جانتے تھے ساحر کہ جو موسیٰ کر رہا ہے وہ معجزہ ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جو موسیٰ کر رہا ہے وہ ہم کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا کہ جس معجزے کا جواب لانا انسانیت کے بس کی بات نہ تھی، وہ جناب عیسیٰ ہو، جناب داؤد ہو، جناب ابراہیم ہو، کوئی ہو، ایک نہ ایک معجزہ دلیل کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ہی وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کو نہیں بھیجا مگر کتاب اور میزان دے کے، کتب نہیں کہا کتاب، کیونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب احکام لے کر آئیں، لہذا مفرد استعمال ہوا، ایک صیغہ استعمال، کتاب کے ساتھ بھیجا، قوانین کے ساتھ بھیجا، دستور کے ساتھ بھیجا، اور اس کے ساتھ ہی کیا چیز بھیجی؟ کتاب کے ساتھ میزان بھی بھیجا۔ میزان یعنی ترازو، یہی ترازو جس کو آپ ترازو کہتے ہیں، میزان بھی بھیجی۔ کیوں بھیجی میزان؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کر سکیں، تاکہ لوگ معاشرے میں عدالت سے زندگی کریں، انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وجہ بھی بتا دی کہ معجزے کیوں دے کر بھیجا، کتاب کیوں دے کر بھیجا، میزان کیوں دے کر بھیجی۔ اب میزان چاہے ظاہری معنی لیجیے تو کیا ہے؟ چیزوں کو تولنا، یہاں بھی تولنے کے معنی میں ہے، لیکن چیزوں کے تولنے کے معنی میں نہیں۔ یہاں میزان کا مطلب کیا ہے؟ وہ میزان جس پہ حق اور باطل کو پرکھا جائے، حق اور باطل کو پرکھنے کی میزان نبی کو دے کر بھیجا ہے، رسول کو دے کر بھیجا ہے، تاکہ جب رسول پردہ فرما جائیں، کیونکہ آیت تو جاری ہے نا قیامت تک کے لیے، میزان بھی ہے، کتاب بھی ہے، کتاب دے کر بھیجا، میزان دے کر بھیجا۔ میزان کیوں رہنی چاہیے؟ تاکہ گروہ فیصلہ کر سکے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں۔ یہ مسلک، یہ مشرب، یہ راستے، یہ مختلف مکاتب، بھائی کوئی میزان چھوڑ کے گئے رسول یا نہیں، اللہ نے کوئی میزان دی کہ نہیں دی، کیسے طے ہو؟ تو میزان کا مطلب یہ کہ وہ پرکھنے کا پیمانہ جس پہ انسان اپنے عقیدے کو پرکھ سکے کہ حق ہے یا باطل۔ تو حق اور باطل کے پرکھنے کے معیار کا نام ہے میزان۔ اب دیکھیے کہ حق اور باطل کے پرکھنے کا میزان اللہ نے جو رسول کو دے کر بھیجا وہ میزان ہے کیا؟ کیونکہ رسول تو پردہ فرما جائیں گے نا، رسول تو پردہ فرما جائیں گے، اب وہ میزان کیا ہے جس پہ رکھ کے حق اور باطل کو تلاش کیا جائے کہ یہ حق ہے یا باطل۔ پس قیامت تک ہر مسلک، ہر مکتب، مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ایک معیار ہوگا، ایک میزان ہوگی جس کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ ہدف کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس میزان کے ذریعے سے انسانوں میں عدالت قائم ہو۔ بھائی رسول کے دور کی بات ہم نہیں کرتے، رسول نے اپنے دور میں عدالت کو قائم کیا، جو بھی سسٹم تھا جہاں تک تھا اس کو لے کر چلے، جتنی بڑی آبادی تھی اس میں لے کر چلے، عدالت کو قائم کیا۔ بات ہے رسول کے بعد، بات ہے پیغمبر کے بعد، اب قیامت تک کیا ہوگا، وہ میزان کہاں تلاش کی جائے؟ بس یہ طے ہے کہ میزان وہی ہے کہ جہاں عدالت ہے، یہ تو طے ہے نا کہ میزان کہاں ہے، جہاں عدالت ہے، کیونکہ بتا دیا ہدف، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل قائم کر سکیں اس میزان کے ذریعے سے، یعنی برابر تعادل پیدا کر لیں۔ اس لیے میزان دی تاکہ ڈس بیلنس نہ ہو، توازن برقرار رہے معاشرے میں، لوگ اس کے ذریعے سے توازن کو برقرار رکھ سکیں۔ اب وہ میزان کیا ہے رسول کے بعد؟ رسول کے بعد میزان کیا ہے؟ پہلے بہت چھوٹا سا جواب دے دیں گے نقضی، اس کے بعد کوشش کریں گے آگے تفصیل میں جانے کی، ورنہ پھر کل تفصیل دیکھ لی جائے گی، کیونکہ وقت جو ہے خاصا نکل گیا ہمارا اس مضمون پہ، ہمیں آگے تک چل کے بات بھی کرنا ہے تھوڑی آپ سے۔ تو اب دیکھیے، بس یہ طے ہو گیا کہ ایک میزان ہے جس پہ عدالت کا، جو عدالت کا پیمانہ ہے، توازن برقرار رکھنے کا پیمانہ ہے۔ تو بھائیے رسول کے بعد ہم ہر اس فرد کو میزان مان لیں گے جس نے خود عدالت قائم کی ہو، جس نے خود عدالت قائم کی ہو۔ اگر وہ دوسرے کی طرف چلا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ میزان وہ نہیں جس کی طرف گیا وہ ہے، میزان وہی ہوگا نا پیمانہ۔ تو بس ہمیں دیکھنا یہ ہے، ایک مختصر سا جواب دے رہا ہوں، کوئی سرخی لگا رہا ہوں، بعد میں پھر تفصیلی خبر آئے گی، پہلے ہیڈ لائن پڑھ لیجئے۔ بس اب اگر دیکھ لیجئے، رسول کے بعد علی دوسروں کی طرف گئے تو وہ میزان، اگر علی دوسروں کی طرف گئے تو وہ میزان، اور اگر دوسرے علی کی طرف آئے تو علی میزان۔ اب یہ تاریخ پر فیصلہ چھوڑ دیا میں نے، محدث ہی ایک صلوات بھیج دیجئے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ اب یہ فیصلہ سیرت نگاروں پہ چھوڑ دیجئے، مورخین پہ چھوڑ دیجئے، محدثین پہ چھوڑ دیجئے۔ اگر علی گئے ہوں دوسروں کی طرف عدالت کے لیے، فیصلوں کی تصحیح کے لیے، تو وہ میزان، اگر دوسروں نے رجوع کیا ہو علی کی طرف اور دوسرے برملا، اب تو سب جانتے ہیں چینلز میں بھی یہ قول آ چکا، کوئی میں نیا کہنے والا نہیں، اگر برملا لوگ کہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو میزان کون ہوا، میزان کس کی ذات ہوئی؟ اب مجھے کہنے میں آسانی ہو گئی رسول کی اس حدیث کو کہ الحق ما علی وعلی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس قول رسول نے یہ حد فاضل کہہ دی کہ میزان کون ہے، بس جہاں جہاں علی ہو وہاں چلے جانا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے پالنے والے، کئی بار یہ دعا والی حدیث پڑھ چکا ہوں، ابھی موقع اچھا ہے، ایک منٹ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اے اللہ، حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مردہ ہے، علی کو نہیں، حق کو ادھر موڑ دے، یعنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کتاب میں بھی اختلاف کرو گے، احادیث میں بھی اختلاف کرو گے، ایک میزان دے کے جا رہا ہوں، ایک معیار دے کے جا رہا ہوں، جو اس کے ساتھ رہے گا حق پہ ہوگا، کیونکہ حق وہی جائے گا جہاں علی جائے گا۔ پس جو علی کے ساتھ ہو گئے وہ حق پر۔ اب دوسری والی بات نہیں کرتا، اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میزان کس کی ذات قرار پائے گی، جس کی طرف رسول نشاندہی کرے گا کہ یہ حق کا معیار ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ آئیے، بس یہی ندائے عدالت انسانی اسی کو کہتے ہیں، اگر انسان ہے تو پکارے گا کہ عدل اور علی، اب ہم مفہوم ہو گئے، اب عدالت۔ اب ایسا نہیں کہ عدالت کوئی اور چیز ہو، علی کوئی اور چیز ہو، علی نے عدالت کے لیے ایسے قیام کیا کہ علی کے نام کا مفہوم یہی سمجھ میں آنے لگا، عدل اور علی دو مترادف لفظ بن کر سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے ہم پلہ، ایک دوسرے کے ہم معنی بن کر آ گئے، عدل اور علی۔ لہذا اسی عدالت کے قیام کے لیے، بات اب خط کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا، فرماتے ہیں مالک سے، یا مالک سم منظر الى امالک وستعملک وستعملہم اختبارا فلا تولہم مخاباتا او اثرتا۔ اے مالک، اب ذرا نگاہ کرنا اپنے عمال کی طرف، عمال عامل کی جمع، عامل قیامت تک ایک مفہوم رکھتا ہے، ایڈمنسٹریٹر کا، گورنر ہے تو اس کے لیے عامل ہیں اس کے وزیر، وزیر اعلیٰ ہوں یا اس کے نیچے وزیر ہوں، کمشنر ہے تو عامل، ڈپٹی کمشنر ہے تو عامل، ایس ڈی ایم ہے تو عامل، یعنی مختلف مقامات پہ اس کے مفہوم بدلتے چلے جائیں گے، لیکن ایڈمنسٹریشن کا مفہوم ساتھ رہے گا، شہروں کے عامل، گاؤں دیہاتوں کے عامل عامل مقرر کیے جاتے تھے نا، نظر رکھنا اپنے اعمال کی طرف، جنہیں وزیر بنانے جا رہے ہو، جنہیں مشیر بنانے جا رہے ہو، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ سفارش کی بنا پہ یا مروتن اس کو منصب دے دو. مروتن رعایتن کیا، یعنی دوست ہے، ایسا نہ کرنا کہ رعایت کی بنا پہ، مروت کی بنا پہ اسے تم ایک سلوات بھیجئے گا. ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجئے، ایسا نہ ہو کہ رعایتن یعنی مروت میں دوست ہے، ساتھ رہا ہے، برے وقت میں کام آیا ہے، جیل میں کھانا پہنچاتا تھا. بھائی اب آپ لوگ پتہ نہیں کہاں تھے کہاں جاتے ہیں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. ایک سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جی بھائی میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا تھا، 5 سٹار ہاسپٹل میں رکھا تھا، ہاسپٹل نہیں تو کمرہ تو 5 سٹار ہو، وہاں رکھا تھا. لہذا اب جب اقتدار آ گیا تو اس کا حق بنتا ہے، اور آیت بھی قرآن کی سنا دیتے ہیں، حل جزاؤ الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ ہے؟ لہذا اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، اب نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ غریبوں کی ایکڑوں زمین کوڑیوں میں اس کو دے دو، کیوں اسے ابھی مزید خدمت کرنا ہے، میڈیکل یونیورسٹی بنائے گا، ہے نا ایسا؟ معذرت کے ساتھ حقائق ہیں، اگر کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دے، میں وہی باتیں کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں. لہذا بھائی اس نے اتنا ساتھ دیا، ابھی اسے مزید خدمت کرنی ہے انسانیت کی، لہذا اس کو غریبوں کی زمین ایکڑوں کوڑیوں میں دو، وہ بھی دو نہیں دو تمہاری مرضی، تمہاری زمین، تمہارے باپ دادا کی زمین لے جاؤ، جو کرنا ہے کرو. اب یونیورسٹی بنے گی اور خدمت ہوگی، پھر اس کے بعد اور خدمت ہوگی. تو ایسے ہی ایک جگہ کا نام نہیں لیتا لیکن مجھے معلوم ہے، ایک بچے نے بتایا جو ہاؤس جاب کر رہا تھا، اس نے تو مذاق میں بتایا اور مجھے رونا آنے لگا. وہ وہاں کام کرتا تھا کہ سیٹھ نے بلایا، سیٹھ سے مراد جانتے نا، ہر صنف میں کچھ سیٹھ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں میں بھی کچھ سیٹھ ہوتے ہیں، سیٹھ ڈاکٹر، سیٹھ وکیل، سیٹھ انجینئر، سیٹھ مولوی، تاکہ آپ برا نہ مانے کہ اپنے کو چھوڑ دیا. تو ہر صنف میں کچھ نہ کچھ سیٹھ ہوتے ہیں، مافیا جو لے کر چلتے ہیں نا سب کو، چھوٹے موٹوں کو. ایک میڈیکل ٹیم بنائی ان کو، دی بلڈنگ بنا کے اتنے میں خرچو، اب یہ نکالنا ہے سارا بھائی. تو وہ سیٹھ نے بلایا، سیٹھ ڈاکٹر نے نچلے والے ڈاکٹروں کو، کہ مشین آئی ہے 30 کروڑ کی بھائی، یہ بھی امپورٹ کیے لایا ہوں، 3 کروڑ ہر مہینے نکالنے، 3 کروڑ، سمجھ گئے نا آپ کیا مطلب ہوا، 3 کروڑ ہر مہینے چاہیے. مطلب یہ کہ ہر ڈاکٹر، کوئی بھی مریض آئے، سر کا درد ہو تو اس مشین میں ڈالنا، پیٹ کا درد ہو تو اس مشین میں ڈالنا، ہاتھ میں درد ہو تو اس مشین میں ڈالنا، ملیریا ہو تو اس مشین میں ڈالنا، نمونیا ہو تو اس مشین میں ڈالنا، گلے میں درد ہو تو مشین میں ڈالنا، کان میں درد ہو تو مشین میں ڈالنا، آنکھ میں درد ہو تو مشین میں ڈالنا، کہ پہلے پورا چیک اپ کر لیں. اب آپ مجبور آپ، کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں. اس نے ڈرا دیا بیٹے کو، پیسہ دیکھ رہے ہو، اپنے ابا کی زندگی نہیں دیکھ رہے، نفسیاتی داؤ کھیل گیا. اب بچے کہہ رہے ہیں غیرت کا مسئلہ آ گیا، خاندان والے کیا کہیں گے، بچوں نے پیسہ دیکھا، ابا کی جان نہیں دیکھی، ہے نا ایسا؟ کھیلتے ہیں نا نفسیات سے، کھیلتے ہیں نا. لہذا برا نہ مانے، میں نے اس لیے پہلے قید لگا دی کہ سیٹھ مولوی بھی ہوتے ہیں، سیٹھ وکیل بھی، سیٹھ مہندس بھی، اور سیٹھ ڈاکٹر بھی. اور صبح شام، کیونکہ لوگ سب سے ڈسے جا رہے ہیں، لہذا مجھے بات کرنے میں کوئی خوف نہیں آتا، نہیں ہوتا. ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. لہذا ہر ڈاکٹر کی ڈیوٹی، لکھو ٹیسٹ، لکھو اس کو، اسی مشین کا ٹیسٹ لکھو، پیٹ میں درد ہے جب بھی تھی مشین میں ڈالنا، یہ سلسلہ. لہذا خبردار، مالک مروتن رعایتن دوستی کی بنا پر، اقربا پروری کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر، انہیں یہ منصب سفارش کی بنا پہ منصب نہ دینا. اگر تم نے ایسا کیا تو پہلے ہی مرحلے میں تم نے ناانصافی اور بے ایمانی کی بنیاد ڈال دی، پھر آگے کیسے انصاف کی توقع کرے گا کوئی؟ جب تم نے پہلے مرحلے میں بےمانی کر دی, جو نااہل تھا اسے دے دیا منصب, جو اس قابل نہیں تھا اسے دے دیا, ناانصافی بے ایمانی پہلے مرحلے میں, جس کام کی بنیاد بے ایمانی پہ ہو وہ نتیجہ کہاں اچھا دے گا؟ معاشرے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیجئے کہ نتیجے کیوں اچھے نہیں نکل رہے, کہ ہر جگہ بے ایمانی خالی پڑی ہے. تیل کمپنی جا لگ جا صدر, گیس کمپنی کا چلا جا چیئرمین ہو جا, یہ سیمنٹ فیکٹریاں تیرے نام, انڈسٹری کا وزیر لگ جا, ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ پھر رونا کس بات کا؟ لوٹ مار کا بازار گرم ہے, نا اہلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ دنیا میں اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں. ہم وہ بدنصیب لوگ کہ جن کا ٹیلنٹ بھاگ رہا ہے, چور آ رہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے, چور اور لٹیروں کو لایا جا رہا ہے اور ٹیلنٹ بھاگ رہا ہے. شریف لوگ بھاگ رہے ہیں, ایماندار ڈاکٹر, ایماندار انجینئر, نہ یہاں ان کی جان محفوظ نہ ان کا مال محفوظ, بھاگ رہے ہیں. یہ وہ بدنصیب ملک جس کا ٹیلنٹ بھاگ رہا ہے, چور لٹیرے آ رہے ہیں, اور جو بےچارے نہیں بھاگ رہے وہ پرتولے بیٹھیں گے کسی طرح بھاگو یہاں سے جان چھڑا کے, اپنے بچوں کو نکالو. تو یہ ہوگا نتیجہ جب بےمانوں کو, چوروں کو سفارش کی بنا پہ رعایتاً عہدے دو گے, منصب دو گے, تو یہی ہوگا. پھر نتیجے اچھے کی, نتیجے کی امید نہ رکھنا, بلکہ مالک ان خاندانی لوگوں کو دیکھنا کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, ڈرتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے. کیوں ڈرتے ہیں؟ اب بھی اس معاشرے میں ہیں ایسے لوگ, ڈرتے ہیں, اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی غلط کام کیا تو پورے خاندان کی بدنامی ہو جائے گی. ہے کہ نہیں عزاداروں, بتاؤ, ہے نا ایسے لوگ معاشرے میں جنہیں اپنے نام کی, اپنے باپ دادا کے نام کی پرواہ ہوتی ہے کہ غلط کام ہم نے کیا عزت پہ آنچ آ جائے گی. ان کے لیے دولت شہرت ہر چیز سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ان کی عزت, ان کے خاندان کا وقار. ایسا غلط کام نہیں کرنا جس سے ہمارے وقار پہ آنچ آ جائے. لہذا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے عہدے دینا جن کے نزدیک ان کی عزت سب سے زیادہ قیمتی ہے, ان کا وقار قیمتی ہے. میں بیوروکریسی کا پیدائشی مخالف, لیکن میں جانتا ہوں, اب کی بات نہیں کر رہا, 70 تک کی, 80 تک کی بات کر رہا ہوں, کہ اس بیوروکریسی کے سسٹم میں بھی ایسے ایسے ایماندار افسر تھے کہ عامروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, ان سے غلط کام کروا لیا, انہوں نے نہیں کیا, تو نہیں کر سکتے, یہ استعفا رکھا ہے, پکڑو اپنا عہدہ, غلط کام نہیں کریں گے. اب تو پہلے کہہ کے آتے ہیں سرکار جو چاہنا کروا لینا, عہدہ دے دو, تھانہ دے دو, پھر دیکھو کیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد کا, ہے نا؟ لہذا وہ تھے باوصول لوگ, باوصول لوگ, کبھی اصولوں میں سودا نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ چھوڑ دیا, عامروں کی سزائیں بھگت لی, آج عامر بھی دنیا میں نہیں, وہ بھی دنیا میں نہیں, لیکن ان کے بچے سینہ تان کے چلتے ہیں فخر سے. پتا چلتا ہے, اچھا یہ فلا کے پوتے ہیں, اچھا یہ فلا صاحب کے نواسے, بھائی بڑا ایماندار آدمی تھا, بہت اصولی زندگی گزار کے گیا ہے, نہیں جھکا عامروں کے سامنے. تو ایسے لوگوں کو تو میں بھی جانتا ہوں, نام لینا مناسب نہیں, ورنہ بتا دیتا آپ کو کون کون سے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جو عامروں کے سامنے نہیں جھکے. کسی فوجی عامر کے سامنے بھی نہیں جھکے, وہ کسی سول عامر کے سامنے بھی نہیں جھکے, چھوڑ دی نوکریاں, استعفے دے دی, کا غلط کام نہیں کریں گے. ہم نے حلف اٹھایا ہے پاکستان سے وفاداری کا, تجھ سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا. تو ایسے لوگ ہوتے, لیکن اب وہ ناپید, چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بڑی مشکل سے کوئی مل جائے تو مل جائے, ورنہ نہیں ملے گا اس سسٹم میں تمہیں کوئی. اس سسٹم میں آتا وہی ہے جو پہلے اپنا ضمیر بیچتا ہے, جو کہو گے کرنے کو تیار. لیکن استثناء میں نے رکھا کہ کچھ استثنائی افراد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو اے مالک, بعض اوقات میں جانتا ہوں کہ بڑی خطرناک باتیں کر جاتا ہوں, لیکن کر جاتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہ جائے. ابھی لوگوں کو, بعض لوگوں کو بری لگے گی, کل کہیں گے ہاں کوئی تو پاگل تھا جو کہتا تھا, ہم نہیں سنتے تھے, کوئی تو تھا دیوانہ جو یہ ساری باتیں کرتا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ میں رہنا چاہیے بات, اس الزام سے بچنے کے لیے کہ سب خاموش تھے, کوئی نہیں بول رہا تھا, اس الزام سے بچانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو مرنا تو ہے، مجھے بھی آپ کو بھی سب کو جانا ہے، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اب مالک ان لوگوں کو منصب دینا، یہ اپنے خاندان کی عزت کو، وقار کو، اور سابقہ ہے ان کا اسلام کا، یہ دیدار لوگ ہیں، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، ان لوگوں کو نہیں کہ جنہوں نے اسلام پر ضربیں لگائی۔ اور بڑی احتیاط سے ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ مولا کا جملہ ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں، مالک اس سے پہلے یہ دین بد دیانتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اسلام بیچارہ تھا، بد دیانتوں کے ہاتھ میں تھا، لہذا علی کا مقصد کیا ہے؟ اس سسٹم کی جھلک دکھانا، حکومت رہے نہ رہے علی کو پرواہ نہیں ہے، بچانا چاہتے تو مولا بچا سکتے تھے، سابقہ گورنروں کو بحال کر کے کہ چلو تم اپنی اپنی جگہ کرو، بس میرے وفادار بن کے رہنا، چل سکتی تھی حکومت اور دیر تک چل سکتی، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، پھر میزان نہیں رہتی علی کی ذات، علی کو تو قیامت تک کے لیے اپنی ذات کو میزان کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ ایسے پرکھنا، میری حکومت 4.5 سال کی نظر میں رکھنا، نہ کہنا کہ کوئی دستور نہیں تھا اسلام کے پاس، کوئی سسٹم نہیں تھا اسلام کے پاس، بیچارہ تھا اسلام، بد دیانتوں کے ہاتھ میں تھا، مالک میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، ایسے لوگوں کو لے کر آنا، باعزت لوگوں کو لے کر آنا، خاندانی وقار کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو لے کر آنا، غیرت مند لوگوں کو لے کر آنا، غیرت والے لوگوں کو لے کر آنا، ان لوگوں کو سامنے لانا، اور پھر انہیں بھی یوں ہی نہ چھوڑ دینا، انہیں بھی ایسے نہ چھوڑ دینا، اپنے وفادار اور سچے مخبروں کو ان کے پیچھے لگا دینا، عیون، مولا اپنے جاسوس کو کہتے تھے کہ یہ میری آنکھیں ہیں، میں ان کے ذریعے سے اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں، عیون، ان سچے وفادار مخبروں کو پیچھے لگانا، اور اگر پھر یہ کوئی خیانت کرے، یہاں پہ آپ کو بات کو ختم کریں گے کیونکہ آج پہلے حصے میں زیادہ وقت لگا، اگر وہ خیانت کریں، دیکھیے پہلے حصے میں اسی خط کے مولا نے کیا فرمایا، اے مالک خبردار لوگوں کے عیب نہ اچھالنا، جو لوگوں کے پوشیدہ عیب ہیں انہیں ظاہر نہ کرنا، چھپا دینا تاکہ اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہاں تھی بات انفرادی عیب کی، فرد کی خرابی کی، یہاں ہے اجتماعی مجرم، اگر کسی منصب پر بیٹھا ہے تو امین ہے، امین دولت کا، منصب کا امین ہے، بیت المال کا امین ہے، اگر پھر ان سے کوئی خیانت ہو اور تمہارے سچے اور وفادار مخبر تمہیں ایسی خبر دے دیں کہ تم یقین کی حد تک پہنچ جاؤ، تو پھر کوئی سستی نہ کرنا، انہیں ذلیل کر دینا معاشرے میں، انہیں رسوا کر دینا، ذلت اور رسوائی کا توق ان کے گلے میں ڈال کے ان کو پھرانا، یعنی ان کی تشہیر کرنا، ان کی رسوائی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، کیوں؟ یہ انفرادی مجرم نہیں، انہیں نے اجتماعی خیانت کی ہے، انہیں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، انہیں نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، انہیں نے لوگوں کے مال میں خیانت کی ہے، لہذا اجتماعی مجرم کی تشہیر کرو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اگر ہم نے خیانت کی بیت المال کے ساتھ یا اجتماع کے ساتھ، نظام کے ساتھ، تو یہ ہوگا، یہ نظام کے خائن ہیں، اگر نظام کے خلاف خیانت کرے، کوئی سستی، کوئی رعایت، کوئی مروت ان کے ساتھ نہ کرنا، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بس سمیٹ رہا ہوں بیان کو، یہی وہ سسٹم ہے جس سسٹم کی حفاظت کر رہی ہے اولاد علی۔ مصائب تک آنے کے لیے میں نے جملہ نہیں کہہ دیا، حقیقت یہی ہے، یہی وہ سسٹم ہے، بنانا علی کا کام، بچانا حسین کا کام ہے۔ علی نے ایک سسٹم بنایا، اللہ وسلم، علی نے، مولا نے ایک سسٹم بنایا، بعد والوں نے چاہا ملوکیت کا گرد و غبار ڈال دیں اس پہ، اپنا سسٹم لے کر آئے، باطل سسٹم۔ حسین کا کام کیا ہے؟ ان دونوں نظاموں کے درمیان ایک دیوار کو قائم کرنا ہے، گرد و غبار ہٹانا ہے چہرے سے، باطل کے منہ پہ ڈالنا ہے اس گرد و غبار کو، لہذا حسین بچانے کے لیے آئے سسٹم کو، حسین نے جو اٹیک کیا ہے وہ سسٹم پہ کیا ہے، فرد اپنی جگہ یزید، لیکن حسین جو اٹیک کر رہے ہیں وہ یزیدی نظام پہ کر رہے ہیں، اسی لیے یزیدیت کہلائی، یزیدیت بن گئی نا، اس سسٹم پہ حسین نے اٹیک کیا ہے قیامت تک کے لیے، الگ کر دیا اس کو، یہ ملوکیت ہے، اس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، سسٹم وہی ہے جو میرا بابا دے کر گیا ہے، عدالت، کیونکہ میرا بابا میزان ہے، واقع کربلا ہوگا تو سسٹم بھی باقی رہے گا، عمل کرو یا نہ کرو، سسٹم کو بچا لیا حسین، بنایا علی نے، بچایا حسین نے، نافذ کرنے والا ابھی آ رہا ہے۔ ایک اور انداز میں اس جملے کو کہا تھا، آج دوسرے انداز میں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اسی جملے کو، بنانے والی علی کی ذات، بچانے والی حسین کی ذات، نافذ کرنے والا آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل، لیکن ان قریب آنے والا ہے، پہنچ جائے گا، اس کی ذمہ داری ہے اس سسٹم کو نافذ کر دے۔ تو کربلا علی کے سسٹم کی لڑائی ہے، اس نظام کی لڑائی ہے، اس نظام کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آ گئے، میدان میں آ گئے۔ وہ کس طرح سے آئے ہیں؟ وہ جو میں نے کہا نا کہ حسین پر عزاداری کو کیوں ائمہ طاہرین نے لازم قرار دیا کہ عزاداری کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو، کیوں قرار دی؟ قربانی علی کی بھی ہے، مگر یاد رکھیے کسی چیز کو بنانے میں جتنی قربانی دینی پڑتی ہے نا، بچانے میں اس سے زیادہ دینی پڑتی ہے۔ یہ اصول تو جانتے ہیں نا آپ، دنیا میں جو انقلابات آئے، انقلاب لانے میں جتنی قربانی دینی پڑی اس سے کہیں زیادہ اس کو بچانے میں، اب چاہے وہ روس کا بلشویک انقلاب ہو، یا وہ چائنا کا عوامی جمہوری انقلاب ہو، یا جمہوری اسلامی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ انقلاب ہو، کوئی انقلاب ہو، انقلاب لانے میں جتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بچانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ۔ جس نے سسٹم بنایا علی، آپ نے قربانی دی کہ نہیں دی؟ مولا نے قربانی دی، لیکن اس سسٹم کو بچانے کے لیے حسین کو، اب میرا جملہ سمجھ میں آ گیا، کتنی قربانی دی ہے حسین، بنانے سے زیادہ بڑی قربانی دینی پڑی کہ نہیں؟ باطن میں ضرور یہ بات ہے کہ جو قربانی بھی حسین کی ہے وہی علی کی بھی ہے، لیکن ابھی تو ہم ظاہر تاریخ کی بات کر رہے ہیں نا، ظاہر تاریخ، اسی لیے سب سے زیادہ ذکر بھی حسین کا، سب سے زیادہ مجلسیں بھی حسین کی، اسی لیے حسین، دیکھیں نا کتنا فرق ہے، ایک فرق اپنے مولا کی بارگاہ میں دست بستہ، میں جانتا ہوں کہ ابو ہما افضل ہما، میں جانتا ہوں کہ علی کا مقام دونوں بیٹوں سے افضل ہے، میں جانتا ہوں علی پر کیا گزر رہی تھی جب لوگوں نے جلتا ہوا دروازہ دختر رسول پر گرایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں ایک واقعہ نقل کروں آپ کے سامنے، ایک واقعہ، جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے اور بیٹے اٹھا کر لا رہے تھے، پیچھے پیچھے سب کوفے والے روتے ہوئے سر پیٹتے سینہ پیٹتے چلے آ رہے تھے، جیسے ہی اپنی گلی نزدیک آئی چلا کر کہا مولا نے اپنے بچوں سے، بس سب سے کہو رک جائیں، یہاں آگے نہ جائیں، آگے بڑھ کر صحابی نے کہا مولا یہ وقت ایسا نہیں ہے، ہمیں ساتھ جانا چاہیے، آپ کے بچوں کے ساتھ جانا چاہیے، مولا کہتے ہیں نہیں، گھر میں میری بچیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اتنی زور سے شور و گریہ نہ کریں کہ نہ محرم ان کی آوازیں سن لیں، روک دی، بعد میں آنا، بعد میں آنا، یہ پہلا مرحلہ سخت ہے میری بیٹیوں کے لیے۔ کتنا خیال ہے علی کو، میری بیٹیوں کی آواز کوئی نہ سنے، اور حسین رخصت آخر کے وقت اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں زینب جتنا رونا ہے رو لو، اب اس کے بعد تمہیں رونے کی مہلت نہیں ملے گی، تو اے مولا آپ سے دستبستہ میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش رکھی، کتنا فرق ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں زینب جتنا رونا ہے رو لو، اب اس کے بعد تمہیں رونے کی مہلت نہیں ملے گی، زینب امامت کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے، چلتے ہوئے خیموں سے بچائے گی زینب امامت کو، زینب یہ بیویاں بچے سب تمہارے سپورٹ، اب تم قافلہ سالار ہو اس قافلے کی زینب۔ تو حسین کے سامنے کتنا بڑا مرحلہ ہے، نوک سنا پر صحیح حسین کا سر، لیکن جب نگاہیں پڑتی ہے کہاں، زینب ام کلثوم کے کھلے سر پہ، یہ ہے حسین کی قربانی کربلا. سارے مرحلے طے کر گئی خواہر حسین، کوفے اور شام کے بازاروں سے بھی گزر گئی، دربار کوفہ کی منزل بھی سر کی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ علی کی بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹتے نظر آئے. بڑی احتیاط سے میں نے جملہ کہا ہے، ضبط کے بندھن ٹوٹتے نظر آئے. وہ مرحلہ کون سا ہے؟ جب حکم ہوا کہ حاکم شام کے دربار میں داخل ہونا ہے اور اسی طرح سربراہ نہ جانا ہے. بس یہ مقام ایسا ہے کہ ثانیہ زہرا نے کہا، خبردار کوئی طاقت مجھے اس دربار میں اس عالم میں نہیں لے جا سکتی، میں رسول کی بیٹی ہوں، اس طرح سربراہ نہ اس دربار میں نہیں جاؤں گی. کیوں کیوں عزیزو؟ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ اس ملعون نے دربار میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم سفیروں کو بھی بلایا ہوا تھا. یہود و نصرانی آئے ہوئے تھے. علی کی بیٹی کو گوارا نہ ہوا کہ تم نے اپنے رسول کی زادیوں کا اتنا تماشا بنایا؟ کم از کم غیر مسلموں کو تو نہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ. مگر حکم حاکم یہی ہے کہ اسی عالم میں دربار میں لانا ہے سب کو. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا سید سجاد کی طرف، کہیے اپنی پھوپھی زیزی شان سے دربار میں جانا ہے. مشہور روایت الفاظ میرے، سید سجاد زنجیروں کا لنگر سمیٹ کر آئے ناقے کے پاس، پھوپھی اماں دربار میں جانا ہے اور اسی طرح جانا ہے. ثانیہ زہرا جانتی ہے کہ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امام ہے. جانتی ہے علی کی بیٹی یہ جملے جو ادا کر رہا ہے کوئی اور نہیں، وہ زمانے کا امام ہے. بڑی حسرت سے دیکھا زینب نے پشت ناقہ سے اپنے بھتیجے کو، کہا میرے بیٹے سید سجاد تو وقت کا امام ہے جانتی ہوں، مگر اے بیٹا ابھی کسی نے بدعا کا حق تو مجھ سے نہیں چھینا ہے، ابھی نفرین کا حق تو ہے نہ میرے پاس. پھر چلا کر کہا، ام لیلا، ام رباب، ام کلثوم، سکینہ، رقیہ، تیار ہو جاؤ، بس اب میں اس قوم جفا کار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، سب آمین کہنا. کچھ راویوں نے لکھا کہ یہ کہنے کے بعد زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. ارے میں کہتا ہوں ہاتھ تو پسے پشت بنے ہیں، ہاتھ کہاں سے اٹھائے گی زینب؟ ہاں زینب نے بد دعا کرنے کے لیے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہی تھا کہ نوک نیزہ پر بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہر گئی. تڑپ اٹھی زینب، کیا دیکھا؟ کیا آنکھوں سے اشک جاری ہے. بس تڑپ اٹھی زینب، ماں جائے، ارے یہ پسند شہادت، کون سا ایسا ظلم ہوا کہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کوئی بعید نہیں ہے اس روایت کے صحیح ہونے میں کہ نو کے سنا پر تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا اور صدا بلند ہوئی، زینب بہن میری، میری ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے. زینب مشیت یہی ہے، مصلحت اسی میں ہے کہ اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. عزیزو ایک منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ. جب شروع میں نے عمل بتایا تھا تو آپ لوگ نہیں تھے، جنہوں نے جو عمل میں نے بتایا ہے نہیں سنا وہ سن کر جائیں.